الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورہ قاف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 19 تک کا مطالعہ مکمل ہوا تھا. گزشتہ آیات میں جو کلام ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان بھی اور یہ کہ انسان کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں کہ جو ریکارڈ پر نہ ہو. یہ دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بات کو وہ لکھ رہے ہیں. اور پھر موت کا اور موت کی سختی کا ذکر آیا کہ جو ہر فرد کی قیامت ہے. ایک قیامت وہ ہے جو پورے عالم پر برپا ہوگی, عالم دنیا پر, اور ایک قیامت وہ ہے جو میری اور آپ کی موت ہے. جیسے حدیث میں آیا کہ من مات فقط قامت قیامته, جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. اس موت کا ذکر اور اس موت کی سختی کا بیان یہ پچھلے جس میں آخری گفتگو ہماری کسی درجے میں مکمل ہوئی تھی. آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر 20 سے, اور یہاں پورے عالم کی جو قیامت ہے اس کا تذکرہ, اور اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, سب کو کھڑا کیا جائے گا, اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور پھر جو لوگوں کی پیشی کا معاملہ ہے, لوگوں کے حاضر ہونے کا معاملہ ہے, اور ان کے اعمال کا پیش کیا جانا, بلکہ سب کچھ ہی چاہے وہ ظاہر و باطن پیش کر دیا جانا, یہ گفتگو ہے جو آج کی آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. سورہ قاف کی آیت نمبر 20 سے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, یہ وعید کا دن ہے. وعید ڈراوے کو کہا جاتا ہے. یہ سور کا پھونکا جانا, اس کی دو یا کم سے کم دو اور بعض مفسرین نے تین کیفیات, یہ تین مواقع بیان کیے ہیں. ایک تو ہے کہ ایک مرتبہ کا سور پھونکا جانا اور یہ عالم تمام کر دیا جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور یہ قیامت کے بعد دوبارہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. اور بعض اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ پہلے ایک بے ہوشی کی کیفیت طاری کی جائے گی, پھر اس عالم کو سور پھونک کر ختم کر دیا جائے گا, اور پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا لقیام رب العالمین, رب العالمین کے حضور حاضر ہونے کے لیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہنستے نہیں ہیں زیادہ, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے ہنسوں, مسکرانا الگ بات ہے, میں کیسے ہنسوں کہ اسرافیل کان لگائے بیٹھا ہے کہ ابھی اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونک مار دے اور یہ عالم تمام ہو جائے گا. مسکرانے کے لکشے ہیں, اور رسول اللہ علیہ السلام کی مسکراہٹ بھی کتنی تھی, زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کے دانت ہیں اوپر کے یہ دکھائی دیتے تھے. یہ کہہ کے لگا کر ہنسنا اور زور زور سے ہنسنا جو آج کل ہمارا عام معمول ہے, یہ بالکل ناپسندیدہ بات ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت بھی بیان فرمائی کہ میں کیسے زیادہ ہنس لوں, میں کیسے ہنس لوں کہ اسرافیل علیہ السلام وہ کان لگائے بیٹھا ہے کہ ادھر اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونک مار دے. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں, اے لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم بہت کم ہنسو گے بہت زیادہ رو گے. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تم بہت کم ہنسو گے تم بہت زیادہ رو گے. اللہ تعالیٰ وہ فکر آخرت ہم سب کو عطا فرمائے, وہ موت کا موقع وہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ہاں ہمارا دین کوئی ہمیں رہبانیت یا زاہد خشک بننے کی تعلیم نہیں دیتا. اللہ کے رسول علیہ الصلات والسلام کا اسوہ ہمارے لیے بہترین ہے, اور زندگی کے وہ مواقع کے جہاں کو مزاح کا پہلو آ جائے, خوش طبعی کا پہلو آ جائے, تو وہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلات والسلام کی سنت سے ثابت ہے. مگر وہاں بھی آپ کی مسکراہٹ صحابہ کرام نے محسوس کی ہے. جو ہے وہ چیخ کر, یعنی جو زوردار انداز سے ہمارے ہاں ہنسنے کے معاملات اور قہقہے لگانے کے معاملات ہیں, یہ بالکل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی سنت میں ہمیں نہیں ملتا. خیر, یہاں فرمایا کہ ونفخ فی الصور, سور میں پھونک ماری جائے گی, ذالک یوم الوعید, یہ وعید کا دن ہے, یہ ڈراوے کا دن ہے, اسی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی کہ انسانوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے کہ دنیا یہ عارضی فانی چند روزہ ہے, یہ ہمیشہ کا دائمی معاملہ نہیں ہے, یہ عارضی ہے. کل من علیہا فان, جو کوئی بھی زمین پر فنا ہو جائے گا, ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اور باقی رہنے والی ذات آپ کے رب ذو الجلال والاکرام کی ہے. اصل تو آخرت کا معاملہ, اس کی پیشی سے ڈرانا, اس دن کی حاضری سے ڈرانا, یہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت رہی ہے. چنانچہ یہاں بھی فرمایا کہ ذالک یوم الوعید, یہ وعید کا یہ ڈراوے کا دن ہے. آگے ارشاد ہوا, وجاءت کل نفس معها سائق وشہید, اور ہر شخص حاضر ہوگا اس کے ساتھ ایک سائق, اس کو ہانکنے والا, اس کو چلانے والا ہوگا, اور ایک اس کے ساتھ شہید ہوگا, مراد گواہی دینے والا. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دو فرشتے ہوں گے, ایک رائے یہ بھی کہ شاید یہ کرامن کاتبین ہیں یہی ہوں, یا کوئی دو اور فرشتے. البتہ ان دو فرشتوں کی ذمہ داری کیا بیان کی گئی, ایک ہانکنے والا ہوگا اس کی قبر سے, یا جہاں بھی وہ تھا وہاں سے اٹھا کر, جہاں بھی وہ تھا سے کیا مراد ہے, جہاں بھی وہ تھا سے مراد یہ کہ بعض لوگوں کو قبر میسر نہیں آتی, ان کی موت اس طرح واقع ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں کہ ان کو دفنایا جائے, یا بعض مذاہب کے اندر جیسے ہندو مت کے اندر ہے کہ قبر کو جلا, مردے کو جلا دیا گیا اور چتا جلانے کے بعد سمجھا کہ وہ ختم ہو گیا, ایسا تو نہیں. اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر یا جمع کرنے پر قادر ہے, تو خواب وہ کوئی قبر میں ہو یا عالم برزخ کی اصطلاح بھی قرآن حکیم میں ہے, جہاں کہیں بھی ہوگا اس کو پیش کر دیا جائے گا. خیر, تو ایک اس کو ہانکنے والا چلانے والا ہوگا حشر کے میدان کی پیشی, جہاں اس کو پہنچنا ہے حاضری کے لیے وہاں پہنچانے والا, اور دوسرا شہید ہوگا. یہاں لفظ شہید اپنے لغوی اعتبار سے یعنی گواہی دینے والا. آگے فرمایا کہ لقد کنت فی غفلت من ھذا, کہا جائے گا یقیناً تو اس سے غفلت میں مبتلا تھا, فکشفنا عنک غطاءک, تو آج ہم نے تجھ سے یہ پردہ ہٹا دیا. وہ پردہ کیا تھا, وہ دنیا کے اندر ہی تو امتحان ہے, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر رہتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. ہاں دلائل جا بجا اللہ نے کتاب میں عطا فرمائے, پیغمبروں کے ذریعے عطا فرمائے, لوگوں کو اپیل کیا اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے کتاب سے اور پیغمبروں کے ذریعے, تو بات سمجھنا تو ممکن تھا, دلائل تو سامنے آ گئے, مگر لوگ کہیں تکبر کی وجہ سے, کبھی تعصب کی وجہ سے, کبھی اور باطنی بیماریوں کی وجہ سے, دنیا ہی کے بندے غلام بندے کی وجہ سے غفلت میں تھے. آج فرمایا جا رہا ہے فکشفنا عنک غطاءک, آج تیرے اس پردے کو جو غفلت کا پردہ تھا ہم نے ہٹا دیا, فبصرک الیوم حدید, بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے, آج سب کچھ نظر آ جائے گا. اور قیامت تو بہرحال کس کو یقین نہیں آئے گا. دنیا میں جب فرعون غرق ہو رہا تھا, سورہ یونس میں آیت نمبر 90-91-92 میں اس کا واقعہ ذکر ہوا, اور جب وہ غرق ہو رہا تھا کہنے لگا میں ایمان لے آیا, میں رب پر ایمان لے آیا, اللہ فرماتے الآن وقت عصیت من قبل, اب ایمان لاتا ہے, اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا, بلکہ خدائی کے دعوے کرتا رہا, رب ہونے کے دعوے کرتا رہا, انا ربکم الاعلا, اس کے الفاظ قرآن نے نقل کیے سورہ نازعات, مجھ سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو جب اس عالم سے ذرا پردہ اللہ نے ہٹایا اور وہ عالم نظر آنا شروع ہوا, تو خدائی کا دعوے دار فرعون بھی کہتا میں ایمان لے آیا, مگر اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے. تو جب اللہ اس عالم کو تمام کر کے قیامت برپا کر کے کھڑا کرے گا, اس وقت کون نہیں مانے گا, ماننے کا فائدہ آج ہے. اور اس غفلت کے اندر لوگ عظیم اکثریت مبتلا ہو کر اپنی اصل زندگی کو کھوٹا کر دیتی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ لقد کنت فی غفلت من ھذا, یقیناً تو اس کے بارے میں غفلت میں مبتلا تھا, فکشفنا عنک غطاءک, بس ہم نے تیرے پردے کو ہٹا دیا ہے, جو تجھ سے غفلت کا پردہ تیرے ساتھ لگا ہوا تھا وہ ہٹا دیا, فبصرک الیوم حدید, بس آج تیری نگاہ بہت ہی تیز ہے. ہاں اس عالم کے حقائق کو اللہ نے سجھایا ہے, سمجھایا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے, اپنے پیغمبروں کے ذریعے, ایسا نہیں کہ ان حقائق کا کچھ ادراک کرنا بالکل ہی ممکن نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا تو یہ امتحان ہی مناسب نہ ہوتا انسان کا. اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا تو اس امتحان کے لیے جو ذرائع یا جو چیزیں ضروری تھیں, جن باتوں کا علم ہونا انسان کو ضروری تھا, اس کا ادراک عطا کیا ہے. اللہ نے اپنا تعارف اس پوری کائنات میں جا بجا رکھا, اللہ نے اپنے پیغمبروں کا کردار لوگوں کے سامنے رکھا, اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دلائل واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھے. اب جو پھر بھی اکڑ میں آ کر, تکبر میں آ کر, تعصب میں آ کر, غفلت میں مبتلا ہو کر ان حقائق رد کر رہا ہے, بہرحال وہ مجرم ہے, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کی پکڑ ہو کر رہے گی. آگے فرمایا وَقَالَ قَرِينُهُ, اور اس کا قرین, اس کا ہم نشین یعنی ساتھی کہے گا, هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد, یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے, موجود ہے. اس سے ایک مراد دی گئی, ایک مراد وہ جو شہید یعنی دوسرا فرشتہ ہوگا گواہی دینے والا, وہ نام اعمال نکال کر پیش کر دے گا, ایک مراد یہ لے گئی. اور ایک مراد یہ لے گئی کہ جس فرشتے کو ہانکنے کی ذمہ داری, ان اس کو چلا کر پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی, وہ کہے گا اللہ میں نے پیش کر دیا. تو یہ دونوں آرا بیان کی گئی ہیں, ایک جو ہانکنے والا چلانے والا فرشتہ جس مقام پر پہنچانا, یا اللہ یہ پیش کر دیا میں نے اس کو, اور دوسرا گواہی دینے والا وہ اس کے اعمال کو پیش کر دے گا, اعمال نامے کو پیش کر دے گا, یا تفصیلات کو پیش کر دے گا, اللہ یہ اس کی زندگی ہے, یہ اس کے معاملات ہیں, میں نے پیش کر دیے. اور بھی آرا مفسرین نے بیان فرمائی, البتہ اکثر مفسرین نے یہی دو فرشتوں کا ذکر کیا, ایک کہے گا اللہ میں نے پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر دی, اور دوسرا کہے گا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس کے اعمال کی, اس کے اعمال تھے یہ پیش کر دیے گئے. اور بعض مفسرین نے ایک بات بیان کی ہے, وہ بھی دل کو لگتی ہے, خود انسان گواہ ہے اپنا, یہ شہید کون ہے اس مقام پر, یہ خود انسان اپنا گواہ ہے. جیسے قرآن ایک جگہ کہتا ہے سورۃ القیامہ میں, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان تو اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے. جیسے قرآن ایک اور جگہ فرماتے سورہ بنی اسرائیل میں, اقرا کتابک, پڑھ لے اپنے نام اعمال کو, آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے. اور سب سے بڑی بات بہت سادہ انداز میں, ایک چور نے چوری کی, دنیا کو نہیں پتا چلا, جیسے آج کل بڑے بڑے چور ہیں, بڑے بڑے ڈاکو ہیں, جی ان کا خیال ہے کہ دنیا کو پتا نہیں چلا, کیا اللہ کو بھی نہیں پتا؟ اللہ کو تو سب پتا ہے, لیکن ڈاکو کو خود تو پتا ہے کہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے, چور کو خود تو پتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے, فراڈ کرنے والے کو خود تو پتا ہے کہ اس نے فراڈ کیا. تو کل بندہ خود اپنا گواہ ہوگا. اور ایک بات ہم اور انداز سے بھی پڑھ چکے ہیں, انسان کے وجود کے 6 اعضاء, انسان کے وجود کے 6 اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. السنتہم, سورہ نور میں گواہی دیں گی زبانیں, سورہ یاسین میں ہے ہاتھ و پیر گواہی دیں گے, سورہ حامیم السجدہ میں ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کی کھالے گواہی دیں گی. یہ 6 اعضاء انسان کے اپنے اندر اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. آج لوگ بڑا سمجھتے کہ بڑے کلیور مائنڈیڈ ہیں, آج لوگ بڑا سمجھتے کہ ہم نے بڑا اہتمام کر لیا, آج بڑا سمجھتے کہ ہم نے بڑی پرفیکٹ ڈیزائننگ کر کے اپنے آپ کو سیف کر لیا ہے, ہم نے فلاں نوکر کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا, فلاں خان ساما کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا, پتہ نہیں چلے گا, گڈس کا ٹریل مل نہیں سکے گا, ایسا نہیں ہو سکے گا. یہ لوگوں کی خام خیالی ہے, یہ لوگوں کی خام خیالی ہے. پہلی بات تو اللہ خود جانتا ہے, دوسری بات انسان خود گواہ ہے, تیسری بات انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے. اور جا بجا قرآن, یہ یوم اذن تحدث اخبارها, سورہ زلزال پڑھتے ہیں نا, یوم اذن تحدث اخبارها, یہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی کل قیامت کے دن. کیسے بچیں گے سوائے اس کے کہ اللہ ہی محفوظ رکھے. اور آج مہلت ہے, مہلت ہے, کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. ابھی 1:40 ہوا, چاہتے ہیں ادھر بھی ختم ہو سکتی ہے مہلت, میری آپ کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے مہلت. اس سے پہلے 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 اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقَالَ قَرِينُهُ, اور کہے گا اس کا ہم نشین, اس کا وہ فرشتہ ساتھی, هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد, اے اللہ یہ ہے میرے پاس جو میں نے پیش کر دیا. یہ دو تین اعتبارات سے تشریحات اہل علم نے بیان فرمائی, ہانکنے والا بھی کہہ دے گا میں نے پہنچا دیا, اور وہ گواہی دینے والا فرشتہ بھی کہے گا اس کے اعمال پیش, اور ایک رائے کہ خود بندہ اس خود گواہ ہے کہ جو سب کچھ اس کے سامنے موجود ہوگا. آگے فرمایا کہ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ, تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر اس شخص کو جو بہت ہی ناشکری کرنے والا اور انتہائی سرکشی اور ضد کرنے والا ہے. یہ القیا کا جو لفظ ہے اس پر بھی اہل علم نے کلام فرمایا, وہ علمی مباحث کا تو یہ موقع نہیں, تفصیل ہے اس کے اندر. سادہ سی بات یہ کہ ان دونوں فرشتوں کو کہا جا رہا ہے, ایک رائے القیا تم دونوں ڈال دو, فی جہنما, جہنم میں, کل کفار عنید, ہر سخت کفر کرنے والے کو, اور ضد کرنے والے کو. کفار کا لفظ, کفر کا لفظ کھلے کفر کے لیے بھی آتا ہے قرآن حکیم میں, اور کفر کا لفظ کبھی ناشکری کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمت تمہیں عطا فرماؤں گا, ولئن کفرتم, اور اگر تم نے ناشکری کی, ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. تو ہر کفر کرنے والا, خوب کفر کرنے والا, اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. ایک تو ہوتے کھلے کافر, اللہ کا احسان ہے کہ ہم کلمہ کو مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین, مگر جب اللہ تعالیٰ اس طرح اہل جہنم کی صفات کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ان صفات میں سے کسی میں ہم مبتلا تو نہیں, یا وہ صفات ہمارے اندر تو نہیں, یا ان کا کوئی پرتو یا کوئی عکس یا کوئی ڈائمینشن یا کوئی ایسپیکٹ یا کوئی جہت یا کوئی پہلو ہمارے اندر تو نہیں. ایک تو کھلا کفر ہوتا ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ایک عمل کا کفر ہوتا ہے. جی, ایک عمل کا کفر ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ یقیناً کفر کر چکا. کون سی نماز؟ جی بھائی, روزانہ 5 وقت کی. کیا آج یہ عملی کفر ہمارے ملک میں نظر نہیں آ رہا مسلمان معاشروں میں؟ بچپن میں پڑھتے تھے سٹیکر, آج تو اور زیادہ اس کی ضرورت ہے, اب نظر نہیں آتا, زیادہ ضرورت ہے آج. تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعصب ہے, تعجب ہے, معاف کی دے گا. تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے, بڑا کام ہے بھائی, بڑا بڑی مصروف ہے لوگ آج کل بھائی, ہے نا, 6 گھنٹے کا ٹیلی ویژن کی اسکرین کا معاملہ, ایل سی ڈیز کا معاملہ, اور پتہ نہیں کون کون سی اور نئی اسکرینز آ گئیں, اسمارٹ فونز کا معاملہ, تقریبات میں بڑا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, کاروبار میں بڑا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, اور اپنی پی آر بڑھانا, تعلقات بڑھانا, تقریبات میں جانا آنا, یہ وہ, سمر ویکیشن پلان, اور کبھی ونٹر ویکیشن پلان, اور کبھی یہ, اور بچوں کی آؤٹنگ کا معاملہ, بڑا ٹائم ہے لوگوں کے, بڑے مصروف ہیں لوگ. اکثریت کی بات کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا, کس کے لیے وقت نہیں ہے؟ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. بڑے تعجب کی بات ہے بھائی, اللہ کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس, سب کے لیے ہے, اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. تو آپ بتائیے, اسٹیکر یاد ہے, ہم تو اپنے بچپن میں پڑھتے تھے, اسٹیکر نظر آتے تھے, اب نظر نہیں آتے, حالانکہ اب زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی, اب بہک جانے کی اور غافل ہو جانے کی کتنے ذرائع دستیاب ہو گئے. پہلے لوگ سواری پر سوار ہوتے تھے نا, دعا تو پڑھتے ہی تھے, کہہ بھی دیا کرتے تھے شاید آخری سفر ہو, بس میں, کبھی ٹرین میں, کبھی ادھر ادھر, اور اب تو بس میں, ٹرین میں, گاڑی میں, شہر میں چلنے والی گاڑیوں میں کنیکٹڈ لکھا ہوتا ہے پیچھے, کنیکٹڈ, وائی فائی کنیکٹڈ, بس میں بھی آ گیا, اور اب بعض انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر بھی آ گیا. ٹھیک ہے, ضرورت کا کام پورا کرے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن غافل ہو جانے والی کتنی چیزیں دستیاب ہو گئی. تو ایسے میں تو یاد دہانی کی اور زیادہ ضرورت ہے. بہرحال پہلی بات کیا آئی, کس کو ڈال دو جہنم میں؟ خوب کفر کرنے والا. ایک تو کھلا پکا کافر ہے, اللہ کا احسان ہے مسلمان ہے, مگر میں عرض کر رہا تھا کہ ڈرنا چاہیے. ایک عمل کا کفر ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس سے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا, یہ جامع ترمذی کی روایت. قرآن میں دلائل ہیں, اللہ ایک حکم کو بیان فرماتا ہے, اس کے بعد لفظ کفر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے, جو اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے, اور جو کفر کرے اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں, زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے. استطاعت تپک کر نہیں آئے گی, استطاعت کے لیے طلب پیدا کرنی پڑے گی. جی, شادی کوئی کرنا چاہتا ہے تو ایسے نہیں بیٹھا رہتا کہ بھائی اللہ چھت پھاڑ کر میرے گھر میں 20 لاکھ روپے بھیج دے گا, میں شادی کر لوں گا. کبھی ایسا ہوا؟ ہاں جی, ہاں بھی, بچہ جوان ہو رہا ہے, بس اللہ تعالیٰ کہیں سے مجھے بھجوا دے گا, لیٹر آئے گا, میں بیٹے کو دوں گا, جا کے جاب شروع کر دے گا. کبھی ایسا ہوا؟ تو حج کے بارے میں ایسے کیوں سوچ کے بیٹھے ہوئے لوگ؟ استطاعت پیدا کرنے کی کوشش بندہ کرے, توفیق کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آگے کیا ہے؟ ومن کفر, اور جو کفر کرے, یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو وہ عملاً کفر کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اسی لیے حدیث بچپن سے ہمیں یاد ہے, ابن ماجہ شریف کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا ہو, نہ کوئی بیماری آڑے آئی ہو, نہ کوئی اور رکاوٹ ہو, اور اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں, چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کتنا سخت جملہ ہے. جی, اور سنیں, آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے نا, اس سے پہلے کی آیت یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والو خرچ کرو اس سے پہلے پہلے, من قبل ان یأتی یوم, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے, لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی, نہ کوئی دوستی, نہ کوئی شفاعت یعنی جھوٹی سفارش کام آئے, کچھ کام نہیں آئے گا. والکافرون ہم الظالمون, کافر ہی ظالم ہیں. خطاب اللہ کا یہود سے نہیں, نصارہ سے نہیں, مشرکوں سے نہیں. اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب کوئی دوستی, کوئی جھوٹی سفارش, کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی, اور کافر ہی ظالم ہے. کیا مطلب؟ وہ ایمان کے دعوے دار جو کل کی تیاری نہیں کر رہے, آخرت کی تیاری نہیں کر رہے, عملاً کیا کر رہے؟ کفر کر رہے. اب آئیے ذرا اوپر کی سطح پر. اوپر کی سطح پر کفر کیا ہے؟ قرآن تین مرتبہ کہتا ہے, یہ تو آج امت بھول ہی گئی ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں, 45 میں, 47 میں, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں, وہی ظالم ہیں, اور وہی فاسق ہیں. کیا مطلب؟ میرے اس وجود پر میرا اختیار ہے بھائی. اگر اس وجود پر جتنے اعمال اور بلکہ احکام کا میں نفاذ کر سکتا ہوں نہیں کر رہا, تو میں سخت بات ہے, ہضم کیجئے گا, عملاً کفر ہے یہ. میرے گھر میں کس کا اختیار چلتا ہے؟ میرا. اس گھر کی باؤنڈری سے متعلق جو احکامات جن پر عمل درآمد میں کر سکتا ہوں, کروا سکتا ہوں, نہ کروں تو یہ عملاً کفر ہے, ظلم ہے, فسق ہے. ایک ادارہ ہے, کارپوریٹ سیکٹر ہو, بزنس ہو, ٹریڈنگ کمپنی, جو کچھ بھی ہو, اس ادارے کے اندر ایک بندہ اتھارٹی رکھتا ہے, ایک انتظامیہ اتھارٹی رکھتی ہے. اگر وہاں اللہ کے احکامات جو نافذ ہو سکتے وہ نافذ نہ کریں تو یہ کفر ہے, ظلم ہے, فسق ہے. 22 کروڑ کی عوام پر کچھ لوگوں کو حکمرانی مل جاتی, باب ماضی کیوں کہ آج کے ہوں, اختیار ان کے پاس ہے. اگر وہ اللہ کی شریعت کے احکامات نافذ نہیں کر رہے تو یہ کیا ہے؟ یہ عملاً کفر ہے, یہ عملاً ظلم ہے, یہ عملاً فسق ہے. دھڑلے سے کہہ رہے ہیں سود کا نظام ہم ختم نہیں کر سکتے. آج کے اخبار میں پڑھے ہو, بند سود ختم نہیں ہو سکتا. ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو, شراب خانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ملک کے اندر, گردواروں کی تعداد بڑھ رہی ہے, مندروں والوں کو جو ہے تمہیں فیسلیٹیٹ کر رہے ہو. 98% مسلمان رہتا ہے اس ملک کے اندر, ان کے لیے زندگی عجیرن, ان کے لیے شریعت پر عمل مشکل, اور 2% بھی نہیں ہے کافر, مشرک, سرکش, باغی, ان کو جو ہے فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو جو لوگ اللہ کے کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہیں, وہ ظالم ہیں, وہ مشرک ہیں. ظلم مشرک کے لیے آتا ہے. ہاں اب یہ سمجھے, جذبات میں کہہ دیا. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں, ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے, سب سے بڑا ظلم شرک کر رہے. تو اکثر ظلم کا لفظ قرآن حکیم میں شرک کے لیے آ رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں عملاً, وہی ظالم ہیں, اور وہی فاسق ہیں. بھائی یہ قرآن کہتا ہے, ہم ترجمانی کر رہے ہیں, اردو زبان میں ترجمانی کر رہے ہیں آپ کے سامنے, مگر ہم غور تو کریں, عملاً یہ نہیں ہو رہا ہمارے سامنے, کوئی فکر ہی آج ہم اس کی نہیں. اور جو امت کی سطح پر حال ہے اللہ کی پناہ, وہ ایک الگ موضوع اپنی جگہ پر بات تو کرنے کا دل چاہتا ہے. کیا آج امت کو توڑنے کی اور مزید توڑنے کی کوششیں خوب ناکام ہو رہی؟ کتنے ڈرامے چل رہے, امریکہ اور ایران کا ڈرامہ ہو گیا, اور جی ہم نے یہ کہا, ہاں چلے حساب برابر ہو گیا, اب اور نہیں کھیلیں گے, کتنا بڑا مذاق. اور مسلمانوں کو توڑنے کی باتیں, مسلمان ایک جگہ بیٹھ کر امت کے مسائل پر بات نہیں کر سکتے. پچھلے جمعے بھی شاید میں بات کر چکا ہوں آپ کے ساتھ, غالباً ایک مسئلے پر متفق ہو کر بات نہیں کر سکتی. کیوں جی؟ کسی کا پیٹ لگا ہوا ہے, کسی کی کرسی لگی ہوئی ہے, کسی کے اور مسائل ہیں. وہ کہتا ہے تم ماں جاؤ, مت جاؤ, ملیشیا مت جاؤ, ہم تمہارے پاس آ کے تمہیں پیسے دے کے چلے جائیں. کس قدر مسائل ہیں ہمارے؟ یعنی وہ امت اور امت پناہ اور امت ایمان کی بنیاد پر ایک امت واحد ہو, انما المؤمنون اخوۃ, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ان کی ترجیح اول ہو. یہ تو کہ پیچھے چلے گئے, کرسی ہے, پیٹ ہے, معاش ہے. ہاں جی کشمیر میں کیا کچھ نہیں کر دیا مودی نے, اور اب خاموش بیٹھ کر اس کو بلا کر میڈل دیتے, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یو اے ای ٹوریزم کے نام پر کشمیر کے اندر جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے بلینز آف ڈالر کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ تو ذرا دوسرا مسئلہ تھا, بات کیا چل رہی ہے؟ تم دونوں, وہ جو فرشتوں کو حکم دیا, کس کو جہنم میں ڈال دو؟ کفار, ایک کھلا پکا کافر, اللہ کا احسان کہ ہم کلمہ کو مسلمان ہیں, مگر ایک ڈرنے کا پہلو ہمارے لیے کیا ہے, اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی اگر نہیں مانتے, اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہیں مانتے, تو ڈرنا چاہیے. عملاً کفریہ روش ہے, عملاً کفریہ روش ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں اصلاح کی توفیق دے. ہاں گناہ کر بیٹھے توبہ کرو بھائی, توبہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے خطا, ہم سب خطا کے پتلے ہیں, لیکن توبہ کا دروازہ کھلا, توبہ کرو, معاملہ تو سیدھا کرو اللہ کے ساتھ. یہ کیا کہ ڈٹے رہنا ہے, نماز نہیں پڑھنی, بس زندگی ادا کرنی, یہ کیا ڈٹے رہے ہم لوگ, یہ کیا کہ سود چھوڑنا ہی نہیں, سودی اکاؤنٹس بند نہیں کرنے, یہ کیا کہ گھر میں پردے کا احکام کے احکامات پر عمل درآمد ہونے ہی نہیں, یہ کیا کہ جب شادی کا موقع آئے گا ناچ گانا بھی ہوگا, ساری دنیا جو ہے وہ ناچ گانے کو دیکھے گی اور ساری حیا کا بیڑا غرق ہوگا جنازہ, یہ کیا طے کر کے بیٹھے ہوئے, اس کو تو چھوڑے بھائی. مراد توبہ کا مطلب توبہ توبہ کہنا نہیں ہوتا, توبہ کا مطلب توبہ کرنا ہوتا ہے, اور توبہ کا مفہوم ہے پلٹنا, اور پلٹنے کا مطلب ہے گناہوں کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی روش کی طرف پلٹنا. یہ مجھے بھی کرنی ہے, میں بھی خطا کار ہوں, ہم سب نے کرنی, ہم خطا کار ہیں, یہ ہمارے حکمرانوں نے بھی کرنی, یہ امت کے ذمہ داروں نے بھی کرنی ہے, تب معاملہ سیدھا ہوگا. ورنہ کا ڈٹے ہوئے اللہ رب العالمین کی پناہ, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. دوسرا فرمایا انید, انی کہتے ہیں دشمنی رکھنے والا, ضد کرنے والا, اڑا رہنے والا, سرکشی کرنے والا. وہ بھی کھلے کافر ہوتے تھے اور ڈٹ کے پیغمبروں کی معاذ اللہ مخالفت کرتے تھے, اور معاذ اللہ بعض اقوام کے سرداروں نے بعض نبیوں کو شہید تک کروا ڈالا. زکریہ علیہ السلام شہید کیے گئے, یحییٰ علیہ السلام شہید کیے گئے, یرمیہ نبی وہ شہید کیے گئے, کئی اور انبیاء شہید کیے گئے. بنی اسرائیل کی تاریخ بھری ہوئی, یہود کی خاص طور پر ایک دن میں 43 انبیاء شہید کر دیے. اللہ اکبر کبیرہ, ایک تو یہ انتہا ہوتی ہے, یہ تو کھلے پکے کافروں کی ہوتی, یہ تو ہو گئے کھلے پکے کافر. اور یہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ 21ویں صدی عیسوی ہے, اس دور میں تو اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا, عمل کا سود کے بغیر گزارا کیسے ہوگا, بے پردگی کا معاملہ نہیں کریں گے تو ہماری شادیوں میں مزہ کیسے آئے گا, یہ اڑنے کی بات ہے. ایک تو آدمی اعتراف کرے میں غلطی کر رہا ہوں تو توبہ کا امکان ہے, ایک ہے اڑ جانا, نہیں سود کے بغیر گزارا ہی نہیں, نہیں یہ پردے کا حکم مولویوں نے ایجاد کر ڈالا ہے, یہ جو اڑ جانے کی بات ہے ماننی نہیں, وہ مولوی اپنی بات تھوڑی بیان کرے گا بھائی, اس کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اگر وہ اللہ کا حکم بیان کر رہا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کو بیان کر رہا ہے, اور آگے سے کوئی مولوی سے خار کھا کر اس تعلیم کے اوپر اڑ جائے کہ میں نے نہیں ماننا, تو اپنے پھر آخرت کی فکر کرے, سخت بات ہے. بعض لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ کسی کو سامنے رکھ کر, کچھ علماء کو معاف کیجئے گا, کچھ مولویوں کو معاف کیجئے گا, کچھ دینی طبقات کو سامنے رکھ کر کھلے عام اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے, ایسی ضد آ گئی, ایسی سرکشی آ گئی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ تم اپنے بھڑاس سے نکال لو بھائی, جو کر رہے ان کی بات کر رہا ہوں, کوئی پرسنل نہ لیجیے گا, تم اپنی بھڑاس سے نکال لو, لیکن یاد رکھو تم نے اپنی قبر میں اللہ کو خود جواب دینا ہے, اور جس کے اوپر بھڑاس نکالی وہ اپنا جواب خود دے گا. تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول بھائی ایکسپٹ کرو کہ غلطی کر رہے ہو, میں اور آپ, یہ نہیں کہ اڑ جائے کہ نہیں, یہ تو حکم ہی معاذ اللہ یہ مولویوں کو بنایا ہوا ہے, یہ اس کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی, یہ کتنا مشکل حکم دے دیا گیا. یہ جو ضد کی اور اڑنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم سے پچھلی قومیں کیوں برباد کی گئیں, ایک تو بہت زیادہ سوال کرتے تھے, بے جا سوالات کرتے تھے, اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے, ڈٹتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے. اللہ اس مخالفت والے رویے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی جہنم کی آگ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.